السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیوز میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ سب سے پہلے عالمی منظرنامے سے یہ خبر، شمالی کوریا نے اپنے جوہری تجربات کو معطل اور تجربات کے لیے استعمال ہونے والی تنصیبات کو بند کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اور امریکہ نے انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ میں شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ ساتھ چین اور روس کو عدم استحکام کی قوتیں قرار دے دیا۔ پاکستان
جبری گمشدگیوں کے مبینہ واقعات اور بعض دیگر عوامل کی وجہ سے پاکستان میں انسانی حقوق متاثر ہوئے، امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ۔ جمہوری دور میں انسانی حقوق کی صورتحال میں نمایاں بہتری ہوئی، وزیر مملکت طلال چودھری کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
سول اور عسکری عہدیداروں سے مذاکرات کے بعد اسلام آباد میں قبائلی تاجروں کا 4 روز سے جاری احتجاج ختم۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود۔
پشتون تحفظ موومنٹ کو سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے، قبائلی جرگے میں حکومت سے مطالبہ۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد۔
اور جنوبی ایشیا میں داعش نے افغانستان میں ٹیلی مواصلات کے اداروں کی سہولت کو زبردستی بند کر دیا ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ، امریکہ نے شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ ساتھ چین اور روس کو عدم استحکام کی قوتیں قرار دیا ہے، چونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا ریکارڈ اسی نوعیت کا ہے۔ انسانی حقوق کی سالانہ عالمی رپورٹ جمعے کے روز جاری کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے چاروں کا شمار ان ملکوں میں کیا ہے جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جس ضمن میں اظہار کی آزادی اور مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے تحفظ کے معاملات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ خارجہ سے سفارتی امور کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
سن 2017 کے دوران دنیا کے بہت سے حصوں میں انسانی حقوق کی ہولناک خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ان میں میانمار میں روہنگیا امریکہ کے قائم مقام وزیر خارجہ جان سلیون کی فہرست میں سب سے اوپر ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We condemn the ethnic cleansing of Rohingya in Burma and the atrocities committed against them, and we are working with partners to address
them. ہم برما میں روہنگیا کی نسل کشی اور ان پر ہونے والے جبر و ستم کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس بحران سے نمٹنے کے لیے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ 670,000 سے زیادہ روہنگیا حالیہ مہینوں میں بھاگ کر بنگلہ دیش جا چکے ہیں۔ سلیون نے ملکی اور بیرون ملک ناروا سلوک اور حملوں کے لیے روس کا خاص طور پر ذکر کیا۔
The Russian government continues to quash dissent in civil society even while it invades its neighbors and undermines the
روسی حکومت مخالفین اور سول سوسائٹی کو کچلنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب وہ ہمسایہ ممالک پر حملہ کرتی ہے یا مغربی ممالک کی خود مختاری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ رپورٹ میں امریکہ کا ذکر نہیں ہے، تاہم بعض نامہ نگاروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صحافیوں پر ان زبانی حملوں کے بارے میں سوال کیا کہ میڈیا نے امریکی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، تو سفیر مائیکل کوزاک نے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کو فروغ دیتا ہے۔
Well, I think the report is very clear about the kinds of things that we consider to be inappropriate.
میرا خیال ہے کہ رپورٹ میں ان تمام امور کی وضاحت موجود ہے جنہیں ہم آزادی صحافت پر نامناسب قدغن خیال کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، قانونی نظام کو صحافیوں کے خلاف استعمال کرنا، طاقت کا استعمال، یہ سب کسی ملک میں اظہار خیال کی نوعیت پر منحصر نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں تولید کے حقوق پر ماضی کی رپورٹوں میں رد و بدل اور سعودی عرب اور ترکی جیسے ممالک کے لیے جنہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جانا جاتا ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے ان کے الفاظ میں دفاع پر نکتہ چینی کی ہے۔ تاہم رپورٹ میں سعودی عرب اور ترکی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا اندراج موجود ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی پر مبنی تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی نے پاکستان میں انسانی حقوق کی فراہمی سے منسلک مسائل کو جنم دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان سمیت دنیا کے کئی دیگر ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والی تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے بڑے مسائل میں جبری گمشدگیوں کے واقعات کے علاوہ قوانین پر مناسب عمل درآمد کی کمی، مقدمات کو نمٹانے میں غیر ضروری تاخیر اور مشتعل ہجوم کی طرف سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے واقعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک اور فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات بھی جاری رہے۔ جمعے کو جاری کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ 2016 کے مقابلے میں گزشتہ سال پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی، تاہم اس کے برخلاف ملک میں ماورائے عدالت ہلاکتیں، ہدف بنا کر قتل کرنے اور لاپتہ ہونے کے واقعات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سبب بنے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے دیگر مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے رپورٹ میں حکومت کی طرف سے شہریوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت، صحافیوں کو ہراساں کرنے، میڈیا تنظیموں اور صحافیوں کے خلاف ہونے والے حملوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2017 میں ملک کے کئی علاقوں سے مختلف پس منظر کے حامل افراد لاپتہ ہوئے، اور مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے نہ تو ان کی حراست کے بارے میں بتایا اور نہ ہی یہ بتایا کہ انہیں کہاں رکھا گیا۔ پاکستان کی طرف سے تاحال باضابطہ طور پر اس رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جمہوری دور میں انسانی حقوق کی صورتحال میں نمایاں بہتری ہوئی ہے۔
وہ یہاں جب جمہوریت اگر چلتی رہے گی تو یقیناً انسانی حقوق کے بارے میں ہمیشہ ہی جمہوری جو قوتیں ہیں اور جو پارٹیز ہیں وہ پھر ضرور کچھ نہ کچھ کرتی ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ تسلسل جو ہے یہ برقرار رہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی اقلیتوں کو نہ صرف ملک کے قانون ساز اداروں میں مناسب نمائندگی حاصل ہے بلکہ موجودہ حکومت نے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کئی قوانین بھی وضع کیے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ سال ہونے والی دہشت گردی کے واقعات، غیر ریاستی عناصر کی وجہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر منفی اثر پڑا۔ لیکن طلال چودھری کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو پاکستان کو ماضی میں درپیش مخصوص حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔
سزائیں بھی بڑھائی گئیں اور بھی اقدامات دیے گئے، میگا آپریشن جو ہیں وہ بھی کیے گئے اور اس میں کچھ حد تک کمی کافی حد تک ضرور آئی ہے، مگر ابھی مزید اس طرح کے حالات اور اب معاشرے کو نارمل ہوتے ہوتے کچھ ٹائم لگے گا، اور اس کے لیے بین الاقوامی برادری کو کانسٹنٹلی پاکستان کی مدد جو ہے وہ پرماننٹلی خاص لائنوں پہ کرنی چاہیے، نہ کہ کسی خاص مفاد کے لیے۔
پاکستان میں لاپتہ ہونے والے افراد کے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا
جو ہیں ان میں ایک تو کمیشن ہے جس میں ہمارے نیب کے جو چیئرمین ہیں وہی اس کے کمیشن کے بھی ہیڈ ہیں، اور وہ پورے ان کے پاس اختیار ہیں کہ وہ کسی بھی اگر انہیں تحقیق کر کے ایف آئی آر لوا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے علاوہ بھی انہوں نے لوگ بازیاب بھی ہوئے۔ بہت حد تک یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی جمہوری گورنمنٹوں میں اور دوسری اسی طرح کے ادوار میں بڑی کم ہوئی ہیں۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پاکستانی فوج کی طرف سے جاری کاروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنی ایک کارکن کو ہراساں کیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایچ آر سی پی نے ایک بیان میں بتایا کہ ان کی کارکن مریم حسن کے لاہور میں واقع گھر پر نقب زنی کے انداز میں دو لوگ داخل ہوئے اور تقریباً ایک گھنٹے تک وہاں موجود رہنے کے بعد مریم کا لیپ ٹاپ، دو ہارڈ ڈرائیوز، فون، زیورات اور کچھ رقم اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ بیان کے مطابق ان افراد نے مریم کو بتایا کہ وہ ایک روز قبل بھی آئے تھے لیکن انہوں نے چوری کی واردات نہیں کی کیونکہ مریم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ انہوں نے مریم سے ان کی پیشہ ورانہ مصروفیات سے متعلق سوالات بھی کیے۔ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے تاجروں اور کاروباری افراد نے فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔ وہ طالبان اور شورش پسندوں کے خلاف ضرب عزم نامی فوجی مہم کے دوران اپنے کاروبار اور املاک کو پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے سول اور فوجی حکام سے مذاکرات کے بعد اسلام آباد میں جاری اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔ گزشتہ چار روز سے شمالی وزیرستان سے آئے ان افراد نے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا رکھا تھا، اور ان کا مطالبہ تھا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف ہونے والے فوجی آپریشن سے ان کے کاروبار کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ جمعے کو دیر گئے مظاہرین کے رہنماؤں نے فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور سے ملاقات کی، جس کے بعد ترجمان نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ فوج اور سول انتظامیہ اور فاٹا سیکرٹریٹ کے نمائندے شمالی وزیرستان کے ان تاجروں سے ملاقات کریں گے اور تمام معاملات کے حل پر بات کریں گے۔ مظاہرے میں شامل ایک سرکردہ قبائلی تاجر عبدالرؤف نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ احتجاج کرنے والوں سے حکومتی نمائندوں نے بھی ملاقاتیں کیں اور ان کے مطالبات کے حل کی یقین دہانی کروائی۔
ادھر وزیرستان میں ایک ٹیم بنائیں گے، ایک کمیٹی بنے گی، اور یہ اس نقصان کے ازالہ کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یہ نقصانات کا ازالہ دیں گے۔
ہم اسٹیٹ کے وفادار لوگ ہیں, ہم الحمدللہ یہاں کے جو لوگ ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم ایک تاجر لوگ ہیں, اور ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا چونکہ ہمارا نقصانات ہو چکے تھے, ہم کاروبار کے قابل نہیں تھے, اور ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ ذمہ دار لوگوں نے ہمارے ساتھ بات کی ہے اور ذمہ دار لوگ غلط بات نہیں کر سکتے ہیں.
قبل ازیں ان تاجروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے نقصانات کے ازالے کے لیے نہ صرف وزیرستان بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی احتجاج کیا تھا, لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی اور مجبور ہو کر انہوں نے وفاقی دارالحکومت کا رخ کیا. جون 2014 میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عزب کے عنوان سے بھرپور کارروائی شروع کی تھی, اور حکام کے بقول اس کارروائی کے نتیجے میں تمام عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا اور اب علاقے میں بحالی و تعمیر نو کا کام جاری ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے مرکزی شہر وانا میں ہونے والے احمدزئی قبیلے کے روایتی جرگے نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کو جلسے سے جلوسوں کی اجازت نہ دے. گروپ اتوار کو لاہور میں جلسہ کرنا چاہتا ہے, جس کی اطلاعات کے مطابق اسے ابھی تک اجازت نہیں مل سکی. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پشتون تحفظ موومنٹ جیسے جیسے ملک کے مختلف علاقوں میں ریلیاں منعقد کر رہی ہے, ویسے ہی اس کے خلاف اٹھنے والی پشتونوں کی ہی آواز بھی بڑھتی جا رہی ہے. ایک ایسے وقت جب پی ٹی ایم نے اتوار کو لاہور میں ایک جلسے کا اعلان کر رکھا ہے, جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا میں ہفتے کو احمدزئی قبیلے کا ایک بڑا جرگہ منعقد ہوا, جس میں شرکاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پی ٹی ایم کو سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے, جو ان کی بقول مبینہ طور پر ملک کی سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے پر مشتمل ہے. پشتون تحفظ تحریک کے مقابلے میں سامنے آنے والی پاکستان زندہ باد موومنٹ کی ایک سرگرم کارکن اور رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پی ٹی ایم پر ایک بار پھر الزام عائد کیا کہ وہ بیرونی ممالک سے فنڈز لے کر پشتونوں کو گمراہ کر رہی ہے.
ہم بھی پاکستان میں پختونوں کے حقوق کے لیے بہت لمبی جدوجہد کر رہے ہیں. اب کچھ ایک اے بی سی ڈی کچھ لوگ آئے ہیں ادھر, ہم نے پاکستان کے اندر جمہوری پرامن طریقے سے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے, وہ مطالبے ہمارے بھی تھے. اس وقت یہ اے بی سی ڈی لوگ کوئی بھی نہیں تھے, جب طالبان ظلم کر رہے تھے تو اس وقت یہ لوگ نہیں اٹھے تھے. اب تو جب خوشحالی کا دور شروع ہو گیا, اب یہ کسی کے فنڈنگ کے اوپر, بیرون ممالک کی فنڈنگ کے اوپر یہ پختونوں کو, جو کہ سادہ لوگ پختون ہیں, ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تاہم پی ٹی ایم کے رہنما ایسے الزامات کو مسترد کرتی ہوئی کہتے آئے ہیں کہ وہ صرف جائز حقوق کے لیے سرگرم ہے. روا سال ہی تحریک پشتونوں کو ماورائے عدالت قتل, جبری گمشدگیوں اور قبائلی علاقوں میں ان کے ساتھ سیکورٹی فورسز کی طرف سے روا رکھی جانے والے سلوک کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے شروع ہوئی تھی. دوسری طرف لاہور کی انتظامیہ نے سیکورٹی کی صورتحال کی بنیاد پر پی ٹی ایم کو اتوار کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, اور تاحال پی ٹی ایم نے اس بارے میں کسی اور لائعمل کا اعلان نہیں کیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارتی کابینہ نے ملک میں خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے پرش تشدد جرائم کے ضمن میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 برس سے کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے افراد کو سزائے موت دی جائے. یہ ہنگامی انتظامی حکم نامہ ہفتے کے روز جاری کیا گیا. اس سے قبل بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک اجلاس طلب کیا تھا جو بھارت میں 8 سالہ بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور قتل اور دیگر معصوم بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پر عوام کے غم و غصے کے نتیجے میں منعقد کیا گیا. افغانستان میں حکام نے ہفتے کے روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عسکریت پسند گروپ داعش نے مشرقی صوبے کنڑ کے 2 اضلاع میں ٹیلی مواصلاتی اداروں کی سہولت کو زبردستی بند کر دیا ہے. مواصلات کے صوبائی ڈائریکٹر سید احمد مدد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منوگی اور چپیداری اضلاع گزشتہ 2 ہفتوں سے موبائل سروس کے بغیر ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ آئیسس کے عسکریت پسندوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر افغانستان نے اداروں کی اس سہولت کو فراہم کرنے کے لیے کام شروع کیا تو وہ مواصلاتی ٹاور کو تباہ کر دیں گے. مقامی مواصلاتی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ طالبان یہ خیال کرتے ہیں کہ افغان حکومت نجی مواصلاتی نظام کو فوجی اور انٹیلیجنس کی کاروائیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے. یہ بات صبح ہلمت کے مواصلات کے سربراہ امید اللہ ظہیر نے وائس آف امریکہ کو بتائی ہے. ظہیر نے مزید کہا کہ تمام مواصلاتی اداروں کو بھیجے گئے ایک مراسلے میں طالبان نے متنبع کیا ہے کہ وہ اپنا کام بند کر دیں. شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اس نے جوہری تجربات کو معطل کر دیا ہے اور جوہری تجربات کے لیے استعمال ہونے والی تنصیب کو بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شمال کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ہفتے ایک روز کہا ہے کہ ان کا ملک کبھی بھی جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی بھی طرح کے حالات میں اپنی جوہری ٹیکنالوجی کسی اور کو منتقل کرے گا تا وقت کہ اس کو جوہری خطرہ درپیش ہو۔ جنوبی کوریا کے صدر کہتے ہیں کہ شمالی کوریا ان کے ساتھ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سربراہ ملاقات سے پہلے کوئی شرائط عائد نہیں کرے گا۔ یہ ملاقات جزیرہ نما کوریا پر ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
مون نے جمعرات کو سول میں ذرائع ابلاغ کے سربراہوں سے ملاقات کی اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ اپنی سربراہ کانفرنس کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے ان منتظمین کو بتایا کہ شمالی کوریا نے بات چیت کے لیے کوئی ایسی شرائط عائد نہیں کی جنہیں امریکہ قبول نہ کرے۔ اس میں جنوبی کوریا سے امریکی فوجیوں کی واپسی بھی شامل ہے۔ امریکہ کے 28,500 فوجی 1950 کے عشرے میں کوریائی جنگ کے بعد سے جنوبی کوریا میں تعینات ہیں۔ انہوں نے اشارتاً یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا اپنا ایٹمی پروگرام ترک کرنے پر بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اب شمالی کوریا اس بات پر آمادگی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ عالمی برادری کے لیے ایٹمی پروگرام سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے گا۔ وہ مذاکرات کے لیے بھی آمادہ ہے۔ مون نے کہا کہ دونوں کوریائی ممالک کے درمیان مذاکرات 27 اپریل کو شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ سربراہ کانفرنس کے بعد بھی جاری رہنے چاہئیں، اور امریکہ اور شمالی کوریا کی سربراہ ملاقات کے بعد بھی، جس کی تاریخ کا ابھی کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ کم اور مون کے درمیان غیر فوجی علاقے میں ہونے والی سربراہ ملاقات سے ایک ہفتہ پہلے جمعے کو دونوں کوریائی لیڈروں کے درمیان ٹیلی فون ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا۔ یہ ہاٹ لائن سول میں صدارتی بلو ہاؤس اور پیونگ یانگ میں شمالی کوریا کے اس ریاستی امور کمیشن کے دفتر کے درمیان رابطے کے لیے ہے جس کے سربراہ کم ہیں۔ دونوں کوریائی ممالک کے عہدیداروں نے اس لائن کی آزمائش کے لیے باہم 4 منٹ 19 سیکنڈ تک بات کی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے طول و عرض میں ہزاروں طلبہ نے تقریباً 2 عشرے قبل اسکول میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے کی یاد مناتے ہوئے اپنی کلاسوں کو چھوڑ کر احتجاج کیا اور ملک میں اسلحہ کے اجرا پر مناسب کنٹرول کا مطالبہ کیا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیل کچولی کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
اس ملک گیر واک آؤٹ کا اہتمام فلوریڈا کے شہر پارکلینڈ کے مارجوری اسٹون مین ڈگلس اسکول کے طلبہ نے کیا تھا، جہاں 14 فروری کو اسی اسکول کے ایک سابق طالب علم نے فائرنگ کر کے اسکول کے 17 طلبہ اور اسٹاف کے اراکین کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسی اسکول کے ایک طالب علم الیکس وائن کہتے ہیں،
We just walked out of school and we're here to show our support with Columbine and we're here saying that enough is enough.
ہم نے ابھی ابھی اپنی کلاسوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ہم یہاں یہ کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے، اس کو اب بند ہو جانا چاہیے۔ ہمارے اسکولوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات کو 19 برس ہو چکے ہیں اور اب تک کچھ نہیں بدلا۔ ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ پارکلینڈ میں ہونے والے قتل عام کے خلاف پورے ملک نے احتجاج کیا تھا اور ہتھیاروں پر مزید سخت کنٹرول کے لیے نئی قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ دارالحکومت واشنگٹن سمیت ملک کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ واشنگٹن میں طلبہ نے وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی مظاہرہ کیا۔ واشنگٹن ڈی سی کے اسکول کی ایک سینئر کلیئر ہوجز کہتی ہیں،
I think it's really important and we've demonstrated many times that this is what students want, this is what the world wants.
اسکول کی استانی ہوجز کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے۔ ہم متعدد بار احتجاج کر چکے ہیں کہ ہمارے طلبہ کیا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا بھی یہی چاہتی ہے، مگر ہماری کانگریس اس پر عملی اقدام اٹھانے سے گریزہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ہم کو اس کے خلاف مسلسل ہر ہفتے احتجاج کرنا چاہیے۔ اس احتجاج میں ملک کے تقریباً 2,600 اسکولوں کے طلبہ نے حصہ لیا تھا۔ جمعے کو ہونے والے احتجاجی مظاہرے اس سانحے کی یاد میں تھے جو 20 اپریل 1999 کو ریاست کولوریڈو کے ایک ہائی اسکول میں پیش آیا تھا، جب 2 طلبہ نے فائرنگ کر کے اسکول کے طلبہ اور ایک استاد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کے فوجوں کی غزہ کی سرحد پر فائرنگ سے ایک 15 سالہ لڑکے سمیت 4 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا، جہاں ہزاروں افراد کی طرف سے اسرائیل سے ملحق سرحد پر احتجاج کا 4th ہفتہ شروع ہوا ہے۔ مظاہرین کی طرف سے ٹائر جلائے جانے کی وجہ سے سرحدی علاقے میں دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ بعض مظاہرین نے اسرائیلی باڑ کی طرف پتھراؤ کرنے کے علاوہ پتنگوں کے ساتھ کپڑے باندھ کر انہیں آگ جلائی اور سرحد کی جانب اڑایا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ان تازہ ہلاکتوں کے بعد گزشتہ ماہ کے اواخر سے ہونے والے اس احتجاج کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے، جبکہ 3 ہفتوں کے دوران گولیاں لگنے سے 1600 سے زائد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اس جانی نقصان سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ بین الاقوامی تنقید کے باوجود اسرائیلی فوج مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی اپنی پالیسی پر بدستور کاربند ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرحد کا دفاع کر رہا ہے، اور اس غزہ پر حکمران حماس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان مظاہرین کے ذریعے اپنے حملوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جمعے کو دیر گئے اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں کہا کہ اسرائیلی فورسز نہتے شہریوں کی طرف سے آزادی اور انصاف کے جواب میں مہلک ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے احکامات پر خیبر پختونخوا میں ان پولیس والوں کو واپس بلا لیا گیا ہے جو ان کے خیال میں غیر ضروری طور پر تعینات تھے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی نفیسہ خودبائی کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا میں انسپیکٹر جنرل نے چیف جسٹس کے آرڈرز پر 1769 پولیس والوں کو اپنی ڈیوٹی سے واپس بلا لیا ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ یہ غیر ضروری احکامات پر تعینات تھے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما افتخار چودھری سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں اور آئی جی پولیس صلاح الدین محسود نے اس کا اطلاق کیا ہے، آپ لوگوں نے یہ کام خود کیوں نہیں کیا؟ کیوں کر انتظار کرنا پڑا کہ سپریم کورٹ اس پر آرڈر دے؟
دیکھیں، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 5 سال کے بعد یہ وہ صوبہ ہے جو دہشت گردی کا شکار صوبہ تھا، اور آئے روز جو ہمارے سیکورٹی کے لوگ ہی ان کی جانیں محفوظ نہیں تھی۔ عام لوگ تو شہادتیں پا ہی رہے تھے، ممبران صوبائی اسمبلی اور بڑے بڑے سینئر لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار بنے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پولیس کو آزاد رکھے بڑے اچھے انداز سے قابو پایا، اور اللہ کے فضل و کرم آج پاکستان کے چیف جسٹس جو ہے ہمارے پولیس کارکردگی کو سراہ رہے ہیں، نہ صرف صلاح الدین محسود بلکہ ان سے پہلے جو تھے کے پی کے سربراہ دورانی صاحب، ان کو بھی سراہا گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو بڑے مائنیوٹلی دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم سپریم کورٹ کے پاس جو وہ ایک پوری توجیہات کے ساتھ جائیں گے اور دیکھیں گے۔ ہم نے کوئی بھی اپنے تائیں کوئی ایسی سیکورٹی پہ لوگ نہیں لگائے کہ جو بالکل غیر ضروری تھے۔
امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ، اب آپ بتائیے کہ یہ کام پی ٹی آئی کو خود کرنا چاہیے تھا یا سپریم کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہ ان کو بتائے کہ انہیں کیا کرنا ہے؟
اچھی بات ہے، اچھا اقدام ہے۔ غیر ضروری لوگوں کو پولیس مہیا کرنا یہ حکومت پر اور اس پر ایک بوجھ ہے، اور یہ جو ہوا تو اچھا ہوا، لیکن ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پشاور رجسٹری کو ایکٹیو کرے تو زیادہ فائدہ مند رہے گا، بہتر رہے گا۔
ہمارے ساتھ تھے نیشنل پارٹی کے صدر مختار باچا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما افتخار چودھری بھی ہمارے ساتھ تھے۔
لاہور شہر اپنی تاریخی عمارتوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہیں میں سے کچھ معروف عمارتوں میں آرٹ کی ایک خصوصی نمائش حال ہی میں منعقد کی گئی۔ آنے والوں کو ان تاریخی مقامات کو نئے روپ میں دیکھنے کا موقع ملا۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔
لاہور بنانے کا مقصد ہے کہ آرٹ کو پبلک پلیسز میں لایا جائے اور دیکھا جائے کہ جو عام آدمی جو گیلری جاتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی آرٹ یا آرٹسٹ یا آرٹ کے کسی کام کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک خواب تھا سارے آرٹسٹ کمیونٹی کا کہ اس شہر میں بھی ایک بنانے ہو، اور وہ ہوا ہے۔
منفرد اور ڈھیرو آئیڈیاز کے ساتھ لاہور آرٹ بینالے میں شامل ہونے والوں میں عمران قریشی بھی شامل ہیں، جنہوں نے تاریخ سمر پیلس میں روشنیوں کی خصوصی انسٹالیشن کی۔ نیون سمیت آرٹسٹوں کے ہر میڈیم کا کام ڈسپلے کے لیے پیش کیا گیا۔ مغلیہ دور میں بنائے گئے شاہی قلعے میں اس دور کے مصوروں کے لیے مکتب خانہ کے نام سے ایک خاص حصہ مختص تھا۔ صدیوں بعد اس بے جان عمارت کو ان 25 میناتور مصوروں نے زندگی بخشی جو اس ایونٹ کا حصہ بنے۔
جگہ بھی ہمیں انسپائر کری ہے، ہمیں ہمارے ٹیچر بھی انسپائر کرے، ایک دوسرے کو ہم لوگ مطلب جی نو، ایک جب آپ آرٹسٹ سے ڈسکس کرتے ہو نا تو اور آئیڈیاز نکلتے ہیں۔
ریجن زیادہ فوکس میں تھا کہ جی انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایران، یو نو اس طرح سے کچھ لوگ امریکہ سے بھی آئے ہیں، کچھ برطانیہ سے بھی آئے ہیں، کچھ جرمنی، کچھ آرٹسٹ خود کام لے کر آئے ہیں اور کچھ آرٹسٹ نے اپنا کام بھیجا ہے یہاں پر۔ اس وقت ہمارے پاس 50 آرٹسٹ ان کا کام ڈسپلے ہے۔
پاکستان کے بننے سے پہلے تو پورے سب کانٹیننٹ میں لاہور کا ایک سینٹرل رول تھا، سینٹرل کردار تھا آرٹس اور ہیومینٹیز میں، جو کہ آہستہ آہستہ خاص طور پہ 80 اور 90 کی دہائی میں وہ ہم رول آہستہ آہستہ لوز کرتے گئے، لیکن ہمارے ڈی این اے میں آرٹ اور کلچر ہے، تو اس کی واپسی لاہور شہر میں، لاہور کا ایک انٹرنیشنل آرٹ سین میں ایک پلیٹ فارم بننا، آئی تھنک سب کے لیے بہت ضروری تھا، پوری شہر کے لیے۔
اسپریڈ اوور مینی سائٹس ان لاہور، لاہور فورٹ سے لے کر، لاہور میوزیم سے لے کر، لارنس گارڈن، این سی اے، الحمرا آرٹ سینٹر، اس سب میں ڈفرنٹ آرٹ ایگزیبیشن، ڈفرنٹ ٹاکس ہو رہی ہیں۔
امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں آرٹ اور آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی کا یہاں سے شروع ہونے والا سفر ملک بھر میں پھیلنے کے ساتھ جاری رہے گا۔
صحت مند زندگی کے لیے ورزش اور مناسب خوراک کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت سے لوگ ورزش گھبراتے یا پھر شرماتے ہیں۔ ناصر محمود ہمیں ملوا رہے ہیں اسلام آباد کے ایک شہری سے جس کا غیر رسمی یوگا کلب لوگوں کو صحت مند زندگی کی راہ پر ڈال رہا ہے۔
زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا ہی نہیں بلکہ صحت مند زندگی گزارنا ہے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے رانا اظہر نے اپنے لیے جو طریقہ اپنا کر فائدہ حاصل کیا، لوگوں کو بھی اسی طرف راغب کرنے میں ایک عرصے سے مصروف ہیں۔ رانا اظہر اسلام آباد کے کچنار پارک میں کچھ ایک عرصے سے الگ صبح لوگوں کو رضاکارانہ یوگا کرواتے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی صحت اور طرز زندگی پر توجہ نہیں دیتے، جس سے بہت سے طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
ہم خوراک ٹھیک نہیں کھاتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں گاڑی کے بارے میں بہت پتہ ہے کہ یہ گاڑی پٹرول پر چلتی ہے، یہ اس میں ڈیزل نہیں ڈلوا سکتے، ہمیں اپنے بارے میں بالکل اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے۔ ہم بے فضول کھاتے ہیں اور بے مقصد کھاتے ہیں، ہمیں اپنی خوراک پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو یوگا ہے یہ کمپلیٹلی ایکسرسائز ہے، یوگا اس لیے کہ کیونکہ یہ سب سے جو زیادہ اثر کرتا ہے یہ آپ کے مائنڈ پر کرتا ہے، اس کے بعد آپ کے یہ ڈائجسٹ سسٹم پر چلتا ہے، پیٹ پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔
خوراک میں بد احتیاطی سے جہاں اور بہت سے طبی مسائل جنم لیتے ہیں، وہیں سب سے زیادہ فرق انسان کے وزن پر پڑتا ہے، اور پھر غیر محسوس طریقے سے بڑھنے والے وزن کو کم کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے جتن کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق پاکستان میں وزن کی زیادتی اور موٹاپا سنجیدہ مسئلے کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔
روٹ ہے، اگر آسان لفظوں میں کہوں تو ایک سمجھے کہ ایک ماں ہے جو کہ بہت ساری دوسری بیماریوں کو جنم دینے والی ایک بیماری ہے، اور اس کو ایک بیماری کی طرح ہی سیریسلی لینا چاہیے۔ مردوں میں بھی اوبیسٹی بڑھ رہی ہے، خواتین میں بھی بڑھ رہی ہے، اور ایون اب بچے بھی جو ہے نا وہ بھی موٹاپے کا شکار ہو رہا ہے۔
محمد الطاف 3 ماہ سے باقاعدگی سے یوگا کر رہے ہیں۔
یوگا جو ہے یہ ایک ونڈرفل ایکسرسائز ہے، اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے، غصہ کنٹرول ہوتا ہے، آپ کی باڈی کی پراپر الائنمنٹ ہو جاتی ہے، پیٹ کنٹرول ہوتا ہے، اور جو فضول چیزیں آپ کی ہیں اصل میں یہ ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ڈکے ہو رہی ہوتی ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں۔ میرا وزن پچھلے 3 ماہ میں تقریباً کوئی 4-5 کلو کم ہوا ہے، باڈی کی الائنمنٹ بہتر ہوئی ہے، کمر کا درد ٹھیک ہوا ہے، گھٹنوں کا درد ٹھیک ہوا ہے۔
رانا اظہر کہتے ہیں کہ ان کے لیے یوگا صرف ایک ورزش ہی نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔
یہ ایک سفر ہے، یہ ایک لوگوں کی اویئرنیس کا سفر ہے، لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے۔ ہمارا جو نعرہ ہے کہ ہم نے ہاسپٹلوں میں جو رش ہے وہ کم کرنا ہے۔
ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام،
اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں حالیہ تبدیلی کے تحت اس پروگرام کا دورانیہ 30 منٹ سے بڑھا کر 55 منٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ پروگرام ہر جمعرات کو نشر ہوگا پاکستان میں رات 9 سے 9:55 تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر، جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu۔ سننا نہ بھولیے ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:55 تک، پیشکش یاسمین جمیل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ چین نے بڑی سختی سے ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ پاکستان میں اربوں ڈالر سے تعمیر ہونے والے اکنامک کوریڈور کے پیچھے اس کے فوجی عزائم پنہا ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
چین نے پاکستان میں بندرگاہیں، شاہراہیں، سڑکیں، ریل کی پٹڑیاں، ہوائی اڈے اور بجلی پیدا کرنے والے پلانٹوں کی تعمیر پر سن 2030 تک 63 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ چین پاکستان کے گہرے پانیوں میں گوادر کی بندرگاہ کی تعمیر و ترقی بھی کر رہا ہے، جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کی ایک مثال خیال کیا جاتا ہے، اور اسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا سی پیک کہا جاتا ہے۔ چین نے سی پیک کو 1 کھرب ڈالر مالیت کے اپنے عالمی بیلٹ اور روڈ انیشیٹو یا BRI کا اہم ترین منصوبہ قرار دیا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ایاز گل سے ایک انٹرویو کے دوران بات کرتے ہوئے پاکستان میں چین کے سفیر یاو جنگ کا کہنا تھا، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ BRI کا منصوبہ اور اس کے تحت سی پیک خالصتاً ایک تجارتی منصوبہ ہے۔ اس کے تحت ہمارے عسکری یا عسکری نوعیت کی کوئی حکمت عملی کے عزائم نہیں ہیں۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں 19 ارب ڈالر کی سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری سے سی پیک کے تحت اب تک 43 میں سے 22 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں یا تکمیل کے قریب ہیں۔ ان منصوبوں سے اب تک 60,000 پاکستانیوں کو روزگار فراہم ہوا ہے، جس سے ملک کی کمزور معیشت کو سہارا مل رہا ہے۔ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والے مشترکہ منصوبوں سے 10,000 میگا واٹ بجلی اس سال جون تک قومی گرڈ میں شامل کر دی جائے گی، اور یہ ملکی ضروریات سے زیادہ بجلی ہوگی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے چینی سفیر نے امریکہ اور بھارت کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی سی پیک منصوبے میں شامل ہوں اور اس کے تحت ہونے والی تعمیر و ترقی کو خود دیکھیں، تاکہ اس سے پیدا ہونے والی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ چینی سفیر کا کہنا تھا، ایسے کچھ شکوک پائے جاتے ہیں کہ شاید اس میں کچھ مخفی عزائم پوشیدہ ہیں۔ میرے خیال میں جب آپ ایک غیر جانبدار نظر سے اس منصوبے کو دیکھیں گے اور خود یہاں آ کر اس منصوبے پر ہونے والی تعمیر و ترقی کو دیکھیں گے، تو آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ چین کے سفیر امریکہ اور بھارت کے ان خدشات پر بات کر رہے تھے کہ شاید چین مستقبل میں گوادر کی بندرگاہ کو ایک فوجی بندرگاہ میں تبدیل کر دے گا، تاکہ بحیرہ ہند میں اپنا تسلط قائم کر سکے۔ چینی سفیر یاو جنگ کا کہنا تھا کہ دونوں اتحادی ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کئی عشروں سے موجود ہے، اور چین معمول کے ذرائع سے پاکستان کی فوجی اور اسٹریٹجک قوت میں مضبوطی پیدا کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 11 سال کے طویل عرصے میں تعمیر ہونے والے نئے ہوائی اڈے کا افتتاح مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی 1 مئی کو نئے ہوائی اڈے کا افتتاح کریں گے، جبکہ فلائٹ آپریشنز 3 مئی سے شروع ہوگا۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم رانا۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 11 سال کے طویل عرصے میں تعمیر ہونے والے نئے ہوائی اڈے کا افتتاح مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ افتتاح 20 اپریل کو ہونا تھا، لیکن اب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 1 مئی کو نئے ہوائی اڈے کا افتتاح کریں گے، جبکہ فلائٹ آپریشنز 3 مئی سے شروع ہوگا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے افتتاح میں تاخیر ایئرپورٹ کے نظام کی حتمی جانچ کے لیے کی گئی ہے۔ 105 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو رواں ماہ 20 اپریل سے اپنے کام کا آغاز کرنا تھا۔ ادارے کی جانب سے دوبارہ شیڈول کے حوالے سے اعلان کے بعد سول ایویشن اتارٹی ہیڈ کوارٹرز نے ایک نیا نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کا نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ 3 مئی 2018 سے فعال ہو جائے گا۔
ایئرپورٹ فلائٹ آپریشن جو ہے 3 مئی سے شروع ہوں گے، 20 سے نہیں ہوں گے، جو پہلے ڈیٹ تھی 3 مئی کو ہوں گے، اس لیے آپ کے اگر کوئی اور تھوڑے تحفظات رہیں گے وہ بھی دور ہو جائیں گے۔
پروجیکٹ ڈائریکٹر نادر شفیع ڈار کے مطابق نیو ایئرپورٹ 4,300 ایکڑ کے علاقے پر محیط ہے۔ نیو ایئرپورٹ کے پروسیسنگ ایریا میں چیکنگ کے لیے 80 کاؤنٹر لگائے گئے ہیں اور 20 کاؤنٹرز کی مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ یہاں پر امیگریشن کے 40 پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سالانہ 90 لاکھ مسافروں کو خدمات فراہم کرنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کا نیا ایئرپورٹ 50,000 ٹن سامان ہینڈل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ 2025 تک اس ایئرپورٹ میں مزید توسیع کر دی جائے گی، جس کے بعد یہ 2,50,00,000 مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو جائے گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارتی کابینہ نے ملک میں خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے پرتشدد جرائم کے ضمن میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 برس سے کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے افراد کو سزائے موت دی جائے۔ یہ ہنگامی انتظامی حکم نامہ ہفتے کے روز جاری کیا گیا۔ اس سے قبل بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا جو بھارت میں 8 سالہ بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور قتل اور دیگر معصوم بچیوں کے ساتھ اسی طرح کے واقعات پر عوام کے غم و غصے کے نتیجے میں منعقد کیا گیا۔ اس حکم نامے میں زیادتی کرنے والوں کے لیے مزید سزاؤں میں 16 برس سے کم عمر بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے لیے 10 سے 20 سال قید کی سزا اور 16 سال سے بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے لیے 7 سے 10 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ مشتبہ افراد کے خلاف عدالتی کارروائی صدر کی جانب سے دستخط کے بعد ہو سکتی ہے، تاہم قانون بننے کے لیے اسے پارلیمان سے منظوری ضروری ہے۔ افغانستان میں حکام نے ہفتے کے روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عسکریت پسند گروپ داعش نے مشرقی صوبے کنڑ کے 2 اضلاع میں ٹیلی مواصلاتی اداروں کی سہولت کو زبردستی بند کر دیا ہے۔ مواصلات کے صوبائی ڈائریکٹر سید احمد مدد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مانوگی اور چاپیداری اضلاع گزشتہ 2 ہفتوں سے موبائل سروس کے بغیر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئیسس کے عسکریت پسندوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر افغانستان کے اداروں نے اس سہولت کو فراہم کرنے کے لیے کام شروع کیا تو وہ مواصلاتی ٹاورز کو تباہ کر دیں گے۔ مقامی مواصلاتی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ طالبان یہ خیال کرتے ہیں کہ افغان حکومت نجی مواصلاتی نظام کو فوجی اور انٹیلیجنس کی کاروائیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ بات صوبہ ہلمند کے مواصلات کے سربراہ امید اللہ ظہیر نے وائس آف امریکہ کو بتائی ہے۔ ظہیر نے مزید کہا کہ تمام مواصلاتی اداروں کو بھیجے گئے ایک مراسلے میں طالبان نے متنبہ کیا ہے کہ وہ اپنا کام بند کر دیں۔ اطلاعات کے مطابق باغیوں نے ذرائع ابلاغ کے کم از کم 120 ٹاور بند کرا دیے ہیں، شاید اس نیت سے کہ ایسا کرنے سے صوبے میں افغان فوج کی کاروائیوں میں خلل ڈالا جا سکتا ہے۔ تاہم افغان دفاعی حکام نے کہا ہے کہ اس خلل کے نتیجے میں ان کی مواصلات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا چونکہ ان کے پاس اپنا ذاتی مواصلاتی نظام موجود ہے۔ فرانس کے صدر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے اگلے ہفتے واشنگٹن آ رہے ہیں۔ ان کا دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب ایران کے معاملے سے لے کر تجارت اور یروشلم کی حیثیت تک کئی معاملات پر بحر اوقیانوس کی دونوں جانب واقع ممالک کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی لیزا برائنٹ کی رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے فرانسیسی ہم منصب کا شاندار استقبال کریں گے۔ انہیں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی اور وہ امریکی کانگریس سے خطاب بھی کریں گے۔ ان کے لیے تاریخی مقام ماؤنٹ ورنن میں ضیافت کا بھی اہتمام کیا جائے گا جو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی رہائش گاہ تھا۔ تاہم ان تقریبات سے ہٹ کر مذاکرات کے ایجنڈے میں مشکل مسائل زیر بحث آئیں گے۔ ایران، تجارتی معاملات، یروشلم اور ماحولیات میں تبدیلی ان مسائل میں شامل ہیں۔ بہت سے ایسے شعبے ہیں جہاں صدر ٹرمپ اور صدر میکرون ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے۔ صدر ٹرمپ نے جب ماحولیات کے مسئلے سے متعلق پیرس سمجھوتے سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو انہیں فرانسیسی دارالحکومت میں دسمبر کے مہینے میں ماحولیات کے بارے میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ فرانسیسی صدر کے الفاظ.
Et si on est là ici aujourd'hui, c'est parce que
And if we're here today, it's because many have decided not
اور اگر آج ہم یہاں جمع ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیرس معاہدے سے الگ ہونے کے بارے میں امریکہ کی وفاقی حکومت کے فیصلے کو فوری طور پر تسلیم نہیں کریں گے. میکرون کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یورپ میں دوسرے لیڈروں کے سامنے ٹرمپ کی سوچ کا مفہوم پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یورپی مسائل کے لیے سخت موقف اختیار کر سکتے ہیں. بعض تجزیہ کار فرانسیسی صدر کے اس دورے کو اس بات کا اہم امتحان خیال کرتے ہیں کہ توازن پیدا کرنے کا یہ کام کارآمد ہو سکتا ہے یا نہیں. جرمن مارشل فنڈ کے پیرس آفس کے ڈائریکٹر الیگزینڈر دا ہوپ شیفر کہتے ہیں
If he gives the impression he is too much aligned on Washington and Trump in particular, this can backfire.
اگر وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ واشنگٹن اور خاص کر ٹرمپ کی جانب بہت زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں تو فرانس میں اس کا الٹا نقصان ہو سکتا ہے، خاص کر اس صورت میں جب صدر ٹرمپ کے کسی فیصلے سے فرانسیسی اور یورپی مفادات کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. ٹرمپ شام سے امریکی افواج کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ میکرون طویل المدت بنیاد پر امن کے سیاسی عمل پر توجہ دینا چاہتے ہیں. ایک سابق فرانسیسی سفارتکار اور یورپی امور کے ماہر کے مطابق دونوں لیڈروں کے درمیان ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے بارے میں واقعتاً بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. تاہم دوسرے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایران کے بارے میں اختلافات کم ہوتے نظر آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے اہم مسائل پر بھی ایسا ہی دیکھنے میں آئے، جس کے بعد دونوں اسی مسکراہٹ کے ساتھ جدا ہوں گے جیسا کہ جولائی میں ہوا تھا. رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے لاتعداد چیلنج درپیش ہیں. اس کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی ٹیم بھی ایک عبوری دور سے گزر رہی ہے. اس وقت امریکہ کے لیے چین کے ساتھ تعلقات کا تعین بے حد اہمیت اختیار کر چکا ہے. اس بارے میں ماہرین کی آرا پر مبنی الزبتھ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
تجارتی محاذ پر چین اور امریکہ عدلے کے بدلے کی پالیسی پر گامزن ہیں. امریکہ کے چیفز آف اسٹاف کے سابق چیئرمین مائیکل مولن چین کو ابھرتی ہوئی طاقت سمجھتے ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار گریٹا وین سسٹیجن سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا
How China grows and what our relationship is long term is really critical. If it's constructive, if we can have a constructive relationship with them.
چین کس رفتار سے ترقی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے کس قسم کے تعمیری تعلقات ہونے چاہیے، یہ ہر لحاظ سے اہم ہے. اگر چین کے ساتھ ہمارے تعمیری تعلقات قائم رہتے ہیں تو یہ پوری دنیا کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر یہ تخریبی ہوئے تو یقیناً پوری دنیا کے لیے برے ثابت ہوں گے. میں حقیقتاً یہ سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں چین امریکہ تعلقات عالمی سطح پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں. دوسری طرف جنوبی بحر چین بدستور متنازع مسئلہ بنا ہوا ہے. جاپان اور فلپائن امریکہ سے امداد کے طالب ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ان کی مدد کریں. سابق وزیر خارجہ کونڈالیزا رائس کے ایک مشیر ڈینیل ٹوائننگ کا کہنا ہے
China does want to go global. It wants to project out of Asia.
چین عالمی سطح پر اپنا اثر و نفوذ بڑھانا چاہتا ہے. وہ اب ایشیا سے باہر نکلنا چاہتا ہے. وہ امریکہ کے برسوں پرانے اتحادیوں کو اس سے دور کرنے کا جتن کر رہا ہے اور ہمیں اس پر پوری طرح توجہ دینا ہوگی. یوریشیا گروپ میں گلوبل اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ کے سربراہ جوشوا واکر کہتے ہیں
If you control that sea lane, it basically breaks up the entire international liberal order that the United States set up after
اگر آپ بحری راستے کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے جو بین الاقوامی آزاد نظام قائم کیا تھا وہ درہم برہم ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ بھارت اور جاپان پر تکیہ کر کے ان سے ہند بحر الکاہل علاقے میں کلیدی کردار ادا کروا سکتا ہے تاکہ ہمارے تمام اتحادی متحد رہیں. چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی قوت دنیا کے منظرنامے میں اس کی قیادت کو وسعت دے رہی ہے. ریٹائرڈ ایڈمرل مائیکل مولن کا کہنا ہے کہ اس وقت دو شخصیات عالمی سطح پر ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، ایک چین کے صدر شی جن پنگ اور دوسرے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن۔ چین کے صدر شی کی حکمرانی کی مدت میں غیر معینہ عرصے تک توسیع کر دی گئی ہے، اور روس کے صدر پیوٹن آئندہ 6 سال کے لیے صدر منتخب ہو چکے ہیں، اور انہی دو بڑوں کے ہاتھوں میں عالمی مستقبل کی کلید ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ ساتھ چین اور روس کو عدم استحکام کی قوتیں قرار دیا ہے، چونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا ریکارڈ اسی نوعیت کا ہے۔ انسانی حقوق کی سالانہ عالمی رپورٹ جمعے کے روز جاری کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے چاروں کا شمار ان ملکوں میں کیا ہے جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جس ضمن میں اظہار کی آزادی اور مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے تحفظ کے معاملات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ قائم مقام وزیر خارجہ جان سلیوان نے اپنے تعارفی کلمات میں بتایا کہ یہ چار ملک روزانہ کی بنیاد پر اپنی ہی سرحدوں کے اندر رہنے والوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث ہوتے ہیں۔ سلیوان نے کہا کہ ایسے ملک جو آزادی اظہار اور اپنے ہی شہریوں کے مذہبی، نسلی اور اقلیتی گروپوں کے خلاف تشدد کی اجازت دیتے ہیں، جو بات انتہائی قابل مذمت اور ہمارے مفادات کے خلاف ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو قابل معافی گردانتا ہے، ایسے مجرموں کو سزا دینے کے بجائے انہیں ڈھیل دی جاتی ہے۔ رپورٹ میں روسی حکومت کو مطلق العنان سیاسی نظام بتایا گیا ہے، جس میں صدر ولادیمیر پوٹن کو فوقیت حاصل ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اس نے جوہری تجربات کو معطل کر دیا ہے اور جوہری تجربات کے لیے استعمال ہونے والی تنصیب کو بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شمال کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ان کا ملک کبھی بھی جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی بھی طرح کے حالات میں اپنی جوہری ٹیکنالوجی کسی اور کو منتقل کرے گا تا وقت کہ اس کو جوہری خطرہ درپیش ہو۔ اعلان میں مزید کہا گیا کہ حکومت اپنی قومی توجہ اقتصادیات کی بہتری کی طرف موڑ رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ اعلان شمالی کوریا اور دنیا کے لیے بہت اچھی خبر ہے اور ان کے بقول وہ مذاکرات کے منتظر ہیں۔ امریکہ بھر میں جمعے کے روز ہزاروں طلباء نے کمرہ جماعت چھوڑ کر سڑکوں پر مارچ کیا۔ وہ تقریباً 2 اشرے قبل پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے پر احتجاج کر رہے تھے، اور حال ہی میں امریکہ کے مختلف اسکولوں میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعات کے پس منظر میں گن کنٹرول کے حوالے سے سخت قوانین کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ملک بھر میں یہ مارچ پارک لینڈ فلوریڈا کے سٹون مین ڈگلس ہائی اسکول نے آرگنائز کیا تھا، جہاں 14 فروری کو ایک سابق طالب علم کی فائرنگ سے 17 طلباء اور اسٹاف کے رکن ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے فوجیوں کی غزہ کی سرحد پر فائرنگ سے ایک 15 سالہ لڑکے سمیت 4 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا، جہاں ہزاروں افراد کی طرف سے اسرائیل سے ملحقہ سرحد پر احتجاج کا 4th ہفتہ شروع ہوا ہے۔ مظاہرین کی طرف سے ٹائر جلائے جانے کی وجہ سے سرحدی علاقے میں دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ بعض مظاہرین نے اسرائیلی باڑ کی طرف پتھراؤ کرنے کے علاوہ پتنگوں کے ساتھ کپڑے باندھ کر انہیں آگ جلائی اور سرحد کی جانب اڑایا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق ان تازہ ہلاکتوں کے بعد گزشتہ ماہ کے اواخر سے شروع ہونے والے اس احتجاج کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے، جبکہ 3 ہفتوں کے دوران گولیاں لگنے سے 1600 سے زائد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اس جانی نقصان سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ بین الاقوامی تنقید کے باوجود اسرائیلی فوج مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی اپنی پالیسی پر بدستور کاربند ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرحد کا دفاع کر رہا ہے، اور غزہ پر حکمران حماس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان مظاہرین کے ذریعے اپنے حملوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جمعے کو دیر گئے اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں کہا کہ اسرائیلی فورسز نہتے شہریوں کی طرف سے آزادی اور انصاف کے جواب میں مہلک ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔ ان کے بقول حال میں ان گولیوں کا نشانہ بننے والوں میں ایک 25 سالہ معذور شخص بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوجی سرحد پر اپنی جانب باڑ کے ساتھ تعینات ہیں اور ان میں ماہر نشانہ باز بھی شامل ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے جمعے کے روز کہا ہے کہ روس نے گزشتہ ہفتے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے فضائی کاروائیوں کے مقامات کے بارے میں پوچھا تھا اور ان علاقوں میں کاروائیوں سے گریز کیا تھا۔ لاوروف نے کہا کہ حالانکہ روس اور امریکہ کے مابین تناؤ میں اضافہ ہوتا رہا ہے، دوما کے قصبے میں مشتبہ کیمیائی حملوں کے جواب میں شامی صدر بشار الاسد کے اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے امریکہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ روسی عملے اور پوزیشنز کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ روس کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں لاوروف نے کہا کہ ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ہماری سرخ لکیریں کون سی ہیں، جن میں جغرافیائی ریڈ لائنیں بھی شامل تھیں۔ شام سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی کے ہمراہ ماسکو میں جمعے کے روز ایک مشترکہ اخباری کانفرنس کرتے ہوئے لاوروف نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے فضائی کاروائیوں کے دوران نہ صرف شام میں خیالی کیمیائی تنصیبات پر بمباری کی بلکہ انہوں نے جنیوا میں ہونے والے مذاکرات پر بھی بم برسایا۔ ہلال احمر کی عالمی کمیٹی کا کہنا ہے کہ جنوبی یمن میں ہفتے کے روز ان کا ایک کارکن مارا گیا ہے۔ ہلال احمر کے عہدیدار عدنان حزام کے مطابق طائز شہر میں ایک مسلح شخص نے ہمارے کارکن کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی کے حکام نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ لبنان سے تعلق رکھنے والے ہانا لاہود اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک مسلح شخص نے آئی سی آر سی کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ گاڑی میں کتنے افراد سوار تھے اور آیا مزید کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی محکمہ خارجہ میں پبلک ڈپلومیسی اور پبلک افیئرز کے شعبے کی قائم مقام انڈر سیکرٹری ہیدر ناورٹ نے ان تمام سہولتوں کے لیے امریکی عوام کی جانب سے شکریہ ادا کیا جو بنگلہ دیش نے برما سے فرار ہونے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو مدد دینے کے لیے فراہم کی ہیں اور جو اب بھی جاری ہیں۔ قائم مقام انڈر سیکرٹری ناورٹ نے کہا کہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان قریبی رشتے کبھی اتنے اہم نہیں ہوئے اور بنگلہ دیش کی قیادت اتنی متحرک نہیں رہی جس کا مظاہرہ اس المناک انسانی بحران کے درمیان دیکھنے میں آیا۔ مز ناورٹ نے کہا کہ امریکی حکومت نے بین الاقوامی برادری کے قریبی تعاون سے اگست کے بعد سے روہنگیا اور بنگلہ دیش میں میزبان حلقوں کو انسانی ہمدردی کی اعانت کے طور پر تقریباً 11 کروڑ ڈالر دیے ہیں۔ اس مسئلے پر ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے، نہ صرف امداد کے ذریعے بلکہ روہنگیا کی برما میں اپنے گھروں کو رضا کارانہ، پروقار اور بحفاظت واپسی میں مستقل مدد کے ذریعے بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران سے نمٹنے میں ہمارا تعاون مضبوط دو طرفہ رشتے کا نتیجہ ہے جسے ہم مزید بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ عرصوں سے امریکہ کی ترقیاتی امداد اور نجی شعبے میں سرمایہ کاری نے بنگلہ دیش میں غیر معمولی سماجی اور اقتصادی ترقی میں تیزی پیدا کی ہے اور امریکہ کے برآمد کنندگان اب اس پوزیشن میں ہیں کہ اعلیٰ معیار کے سامان اور دنیا میں خدمات مہیا کر کے بنگلہ دیش کی معیشت کو اگلی سطح پر لے جانے میں مدد دیں گے۔ مز ناورٹ نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ اور بنگلہ دیش کے درمیان سیکیورٹی کی شراکت سے بہت سے فائدے ہوئے ہیں جن میں علاقائی جہاز رانی کی بڑھتی ہوئی سیکیورٹی، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں تعاون اور اقوام متحدہ کی جانب سے بہتر امن کاری شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ بنگلہ دیش امن کاری کی بین الاقوامی فوج کو تربیت دینے اور ان کی مدد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے جس میں گزشتہ مہینے کی شانتی دوت 4 مشقیں شامل ہیں جن کی میزبانی بنگلہ دیش نے کی تھی، جن میں 30 سے زیادہ ملکوں سے 1000 شرکا اور امریکہ کے 50 فوجی شامل تھے۔ قائم مقام انڈر سیکرٹری ناورٹ نے کہا کہ بنگلہ دیش کے تمام لوگوں کی صلاحیت اور ان کی قدر و قیمت پر ہمارا مشترکہ یقین ہماری شراکت داری کا مرکزی ستون ہے اور ہم جبکہ تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے مل کر خوشحالی سے ہمکنار ہو رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہند و بحر الکاہل کے پورے علاقے اور دنیا بھر میں امن اور آزادی کے نصب العین کی حمایت برابر جاری رکھیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کہتے ہیں دنیا میں کوئی کام معاوضے کے بغیر نہیں ہوتا، خدا نے بھی جزا اور سزا کا نظام رکھا ہے۔ چنانچہ سمجھ لینا چاہیے کہ کام خواہ انسانیت کی بھلائی کو ہو یا محض فرائض منصبی، اس کے نتیجے میں کوئی فائدہ ضروری ہے۔ بہت سی تنظیمیں خود کو نان پروفٹ یا غیر منافع بخش کہتی ہیں، انہیں میں ایک ایکس پرائز بھی ہے۔ خود نان پروفٹ صحیح، مگر یہ بین الاقوامی تنظیم مقابلے منعقد کرواتی ہے اور انعامات دیتی ہے۔ اس نے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو کم کرنے کے لیے ایک مقابلے کا اعلان کیا جس میں نئی ٹیکنالوجیز متعارف کروانے کے لیے مقابلہ تھا، اور اب 10 حتمی ٹیموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہر ٹیم کو $50 لاکھ دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اپنے نظریات پیش کریں اور $2 crore کا انعام جیتنے کی کوشش کریں۔ ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کی کوشش کرنے پر انعام کچھ برا بھی نہیں۔ 5 ملکوں کی 27 کمپنیوں، یونیورسٹیوں اور نجی ٹیموں نے سن 2017 میں کاربن ایکس پرائز نامی اس مقابلے میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ ان میں سے 10 ججوں کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ان کی ٹیکنالوجی کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال میں لا کر کارآمد بنا سکتی ہے۔ اب اس نظریے پر کام کرنے کے لیے انہیں 2 برس کا وقت دیا گیا ہے۔ کاربن ایکس پرائز کے لیڈر مارکس ایکسٹراور کہتے ہیں کہ اصل مقصد کاربن ڈائی آکسائڈ کو فضا میں شامل ہونے سے بچا کر بہتر استعمال میں لانا ہے۔ ٹیموں کے جن نظریات کو حتمی مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو نئے تعمیراتی سامان جیسے کہ کنکریٹ، ایندھن، پلاسٹک اور گریفین وغیرہ کی تیاری میں استعمال کرنا شامل ہے، جو کہ مستقبل کے منصوبے ہیں۔ ایکسٹراور کہتے ہیں کہ ججوں نے یہ بھی دیکھا کہ نئی ٹیکنالوجیز کس حد تک قابل استعمال ہیں۔
In order to get a technology into the market, you have to think carefully about cost and make sure that it's accessible.
ٹیکنالوجی مارکیٹ میں لانے کے لیے آپ کو اس کی لاگت کے بارے میں پوری طرح غور کرنا ہوگا اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ دنیا بھر میں جتنا ممکن ہو وسیع طور پر دستیاب ہو۔ اگر اس ٹیکنالوجی کا تعلق ماحولیاتی تبدیلی سے ہے تو اسے جتنا ممکن ہو عام کرنا ہوگا۔ اس مقابلے کے آخری مرحلے میں ٹیموں کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ ان کی ٹیکنالوجیز کم از کم 10 گنا زیادہ وسیع ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹراور کہتے ہیں
Grand prize is $20 million, but the real prize is access to the marketplace.
بڑا انعام $2 crore کا ہے، مگر اصل انعام اس کی مارکیٹ تک رسائی ہے، اس کی ترویج ہے اور اس ٹیکنالوجی کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ تمام ٹیمیں واقعتاً اسی کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں۔ اتنے بڑے مقابلے اور اتنے بڑے انعام کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ ایکس پرائز کے تمام مقابلوں کے لیے دنیا بھر کے دولت مند عطیہ دیتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں 18% سے کم خواتین نے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی ہے۔ یہ بات ایسے وقت دیکھنے میں آئی ہے جب کمپیوٹر مہارت رکھنے والی خواتین کے لیے نوکری حاصل کرنے کے بہت سے مواقع موجود تھی۔ ایلزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلرخ۔ مستقبل قریب میں اس قسم کے رپورٹس ہوں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنیں گے۔ 11 سالہ ہیلی نے یہاں پہنچنے کے لیے 2.5 گھنٹے کا سفر کیا۔ اس کا کہنا ہے زیادہ لڑکیاں اور بچے روبوٹک میں نہیں ہوتے۔ یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کوشش کر رہی ہے کہ اس صورتحال کو تبدیل کرے اور ہر سال اس مقصد کے لیے ایک اوپن ہاؤس کا اہتمام کیا جائے۔ یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا سے وابستہ کیٹ ملز نے کہا ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر بچے حقیقت میں اس روبوٹ کو دیکھیں اور پی ایچ ڈی کے طلبہ کو سنیں اور اس شعبے کے ممبر اس بارے میں بات کرے کہ ان کے ریسرچ کا دائرہ کیا ہے اور یہ کیوں اہم ہے، اس طرح کے روبوٹ سے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اس قسم کے تجربے سے نوجوانوں کو ترغیب ملے گی۔ کوڈنگ کو دوسری زبان کے طور پر ضرور پسند کیا جاتا ہے، خاص کر اس نوجوان نسل کی یہ ضرورت بن رہی ہے۔ یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا اپنے علاقے میں بہت سے تعلیمی اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے تاکہ اساتذہ اور طلبہ کی اس بات میں مدد کی جا سکے کہ اس خلا کو کس طرح پر کیا جائے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔
اور اب تک تقریباً ہم 1 لاکھ سے زائد آپریشنز کر چکے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے ہر سال تقریباً 38 مقامات پر یہ کیمپس ہوتے ہیں۔
تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا، میں لائبریری میں کام کرتا تھا، میں نے کنوینئنس اسٹور میں کام کیا، میں نے ایک کک کی حیثیت سے کام کیا، میں نے صفائیاں بھی کی، جھاڑو بھی دی، اور اس کے ساتھ، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ سب کام بڑے اچھے آتے ہیں اور اس سے میری بیگم بھی بہت خوش رہتی ہیں۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:55 تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر، جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔